سورت حج چوتھے رکوع کی دوسری آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ، اس کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور یہ سورت بھی جو ہے وہ بڑی عجیب سورتوں میں سے ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں. اور آپ مختلف قرآن دیکھیں گی، مصحف دیکھیں گی، تو کسی پہ اس کو مکی لکھا ہوا پائیں گی، کسی پہ مدنی لکھا ہوا پائیں گی. اور جو مدنی ہے نا آیتیں، اس کی جو مدنی آیتیں ہیں ان کا انداز ایسے ہے یا ایوہ الذین آمنوا، اور جو مکی ہیں یا ایوہ الناس. اور یہ بھی اس سورت کے عجائب میں سے ہے کہ اس کی آیات کا نزول، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ رات میں ہوا، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ اور جہاد کے وقت، اور بعض کا صلح اور امن کی حالت میں ہوا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ. تو مختلف جو اصناف ہیں تنزیل کی، قرآن نزول کے اعتبار سے مختلف اس کی صنفیں ہیں نا، تو یہ ان سب پر جو ہے یہ مشتمل ہے. اور یہ واحد سورت ہے قرآن کی جو ارکان اسلام میں سے ایک کے نام پر ہے، حج. اور اس سورت میں دو سجدے ہیں، اس کے 10 رکوع 78 آیات، 1291 کلمات، 1291 کلمات، اور 5075 حروف ہے، 5075 لیٹرز ہیں. اور اس سورت میں تین گروہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، مشرکین مکہ اور منافق مسلمان جو مذبذب اور متردد تھے، اور نمبر 3 مومنین صادقین، ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، بچو، ڈرو، تقوی اختیار کرو. کس کا؟ ربکم، اپنے رب کا. ان زلزلہ الساعتی، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کر کے. تو کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اور رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لاؤ، اطاعت اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کو چھوڑ دو، اور اس راستے پر چلو جو کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور جنت کی طرف جانے والا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سورت حج کی ابتدا میں یا ایہا الناس یہ کہنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام دنیا کو مخاطب کیا ہے، اور مکی دور کی جو آیتیں ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے. کیوں؟ قریش مکہ جو تھے وہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے، عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرو، اس نے جو مہلت دی ہے زندگی کی، دنیا میں جینے کی، اس کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہ جو اللہ مہلت دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ اللہ تعالی بڑے سخت گیر ہیں، ورنہ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. کیا فرمایا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی ہولناک چیز ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو زلزلہ جس کا ذکر یہاں پہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور غالب گمان کیا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب زمین یکا یک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اور ہمیں ایک طویل حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفق سور کے تین موقع ہیں، ایک نفق فضا، دوسرا نفق ساق، اور تیسرا نفق قیام للرب العالمین. تو یہ جو نفق فضا ہے، فضا کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ پیدا کرنے والا سور ہے نا، سور جب پھونکا جائے گا تو لوگوں میں سراسیمگی پیدا کر دے گا. اور نفق ساق سائکا سے ہے، بے ہوش، تو دوسرے سور پر سب مر کر گر جائیں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ قیام لرب العالمین، کہ سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اور پہلے جو نفق ہے اس کی تفصیلی کیفیت آپ دیکھیں، بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو. اس معلق قندیل لیمپ کی سی ہوگی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں. اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گا، زمین پر جینے والے جو کچھ محسوس کریں گے، اس کو آپ دیکھیے کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ اسے کیا ہو رہا ہے. سورۃ الحاقہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. آپ دیکھیں کہ سورۃ زلزال قیامت کی جو ہے وہ منظر کشی کرتی ہے، اسی طرح سورۃ الحاقہ ہے نا، کہ اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زمین جو ہے وہ پہاڑ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، عظیم واقعہ پیش ہو جائے گا، وہاں پہ قیامت کو واقعہ کہا جا رہا ہے. سورۃ نازیات میں اللہ رب العزت سور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی. پھر سورۃ الواقعہ پہلی جو اس کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا. جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے. سورۃ مزمل جو ہے اس کی آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا شِيبَنِ السَّمَاءُ مُنْفَتِرٌ بِهِ. اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی مصیبت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اس وقت حالات بڑے ہی شدید ہوں گے، بڑے ہی سخت ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ اٹھ کر چلنا شروع کریں گے اور موجودہ کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم جو ہے وہ ہو جائے گا. تو ये जो है कि कयामत का जलजला बड़ी हौलनाक चीज है, तो इससे जो है वो क्या पता चलता है कि जब जमीन यकायक उल्टी फिरनी शुरू हो जाएगी, जलजला की कैफियत इस पर तारी होगी। बाज मुफसरीन ने जलजले का वक्त वो बताया है जब मुर्दे जिंदा होकर अपने रब के हुजूर पेश होंगे। तो ये चीज जो है बाज लोग इसकी तफसीर में ये कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का यूं मुखातिब करना और ये कहना कि लोगों अपने रब के गजब से डरो, लोगों अपने रब की पकड़ से डरो, हकीकत यह है कि कयामत का जलजला बड़ी ही अजीब चीज है, बड़ी ही हौलनाक चीज है। आपने दुनिया में कभी जलजला देखा हो और आपने जो है कभी टीवी पे ही देखा हो, जैसे कश्मीर का आप देखें और इसी तरह जो है ये चाइना में आया था पिछले दिनों, ईरान में आया था, ये पहाड़ी इलाकों में, तो कैसी तबाही के मनाजिर होते हैं, है ना, कि इंसान उसका तशव्वुर भी नहीं कर सकता। तो एक तो ये दुनिया का जलजला और कयामत का जलजला शयुन अजीम, ये बड़ी अजीम चीज है, बहुत बड़ी चीज है, हौलनाक चीज है। जब वो जलजला आएगा तो हाल क्या होगा, यौमा तरऊनहा, उस रोज तुम उसे देखोगे, यौमा यरऊना तरऊनहा। हा की जमीर जो है ये जलजला के लिए आई है, क्योंकि जलजला था जो है वो जैसे किसी चीज को झंझोड़ना, हिलाना, उसमें कपकपी पैदा करना और मसलसल जलजल, इसके अंदर जो है वो तसलसल पाया जाता है, मसलसल, जैसे वस 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 वसा, तो शैतान क्या करता है, मसलसल जो है ना वो वसवसा डालता है, तो जलजला वसवसा, आप देखें तो सेम इनका वजन है ना, तो इनके अंदर तकरार पाई जाती है इस वर्ब के अंदर। तो मसलसल होगा, यौमा तरऊनहा, जब तुम उसे देखोगे, किसे, जलजले को, तजहलू, भूल जाएगी, गाफिल हो जाएगी। तो यहां पे ये जो तजहलू जाल हालाम भूलना है, ये दहशत और परेशानी की वजह से भूलने को कहते हैं। कयामत की हौलनाकी की तस्वीर अल्लाह ताला जो खींच रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ऐसी नफसा नफसी का हाल होगा कि उस दिन कोई किसी की मदद तो क्या करेगा, कि रिश्तेदार काम आए या दोस्त काम आए या औलाद काम आए या वालदैन या शोहर बीवी के या बीवी शोहर के, ये तो नामुमकिनात में से है कि जर्रा काम भी नहीं आएंगे, बल्कि क्या होगा, तजहलू, भूल जाएगी। और कौन सा भूलना है, जब कोई बहुत ही परेशानी मुसीबत और दहशत का वक्त हो और उस परेशानी और मुसीबत में आप भूल जाए, तो कयामत के की हौलनाकी दहशतनाकी की वजह से भूल जाएगी। कौन, कुल्लो मुर्दियातिन, हर दूध पिलाने वाली, कुल्लो मुर्दियातिन जो है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हर दूध पिलाने वाली जो है वो भूल जाएगी, अम्मा अर्दअत, जिसे वो भूल जाएगी, जिसे वो दूध पिला रही है, यानी अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। यहाँ जो है वो बड़ी एक खास जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निशानी बताई है कि उस दिन की सख्ती का हाल ये होगा। यहाँ पे मुर्दे मुर्दे की बजाय मुर्दी आ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक तो यह ना कि बहुत सी औरतों के बच्चा पैदा हुआ हुआ है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो दूध पिलाने वाली है ना, उसको मुर्दे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुर्दी आ कहा गया। मुर्दी आ जो है इसमें इसके मानी ये होते हैं कि जब बकायदा बच्चा गोद में हो और माँ बैठी बच्चे को दूध पिला रही हो, बच्चा माँ की छाती जो है अपने मुंह में लिए हुए हो, माँ का पिस्तान, माँ का दूध अपने मुंह में लेकर वो दूध पी रहा हो। एक तो है ना कि पिलाने का वक्त है और भूल गई, वो बात नहीं है, एन दूध पिलाते वक्त जो है जब जलजला आएगा कयामत का, तो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते छोड़कर भाग निकलेंगी और किसी माँ को ये होश नहीं रहेगा कि इसके लाडले पर क्या गुजरी। और आप देखें कि माँ जो है जब बच्चे के दूध पीने का वक्त होता है, तो वो वक्त ऐसा होता है कि माँ अपने सारे काम छोड़कर कितनी थकन हो, कितनी ही मसरूफियत हो, कितने ही काम क्यों ना हो, वो छोड़कर बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पिलाते वक्त जब वो बच्चे को गोद में लेती है, बड़ी यकसुई से अपने बच्चे को तवज्जो देती है, कभी उसके सर पे हाथ फेरती है, कभी उसको प्यार करती है और पचकारियां लेती है और साथ साथ उसको दूध पिलाती है। लेकिन उस वक्त जो है वो इतनी मुश्किल होगी, इतनी परेशानी होगी कि होगा क्या कि वो अपने दूध पिलाते बच्चे को भी छोड़ देगी। तो एक दफा तूफान आया था, सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो उसकी जो खबरें बाद में आती है ना अखबारात में, टीवी में, तो उसमें वो एक औरत को दिखा रहे थे कि जब सैलाब आया तो बहुत सी बस्तियां और गांव जो थे वो उसमें बह गए, और एक औरत जो थी वो भी बही, उसने अपना छोटा सा बच्चा भी अपने साथ उठाया हुआ है, माँ बच्चा दोनों मरे हुए हैं। और वो औरत थी ना, वो जब वो पानी में आई तो किसी तरह वो उसने एक किसी दरख्त को पकड़ लिया, टहनी को, पानी सैलाब इतना था कि वो किसी दरख्त को उसने पकड़ा, और दरख्त जो था ना उसका बच्चा भी उसके साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ है उसके सीने के साथ, और वो भी मरी हुई है और बच्चा भी। जब वो दरख्त पर चढ़ी तो किसी सांप ने उसको काट लिया। तो जब मौत लिखी हो इंसान की ना, तो आप देख लें कि दुनिया में आम तौर पे जब भी कोई मुसीबत, तकलीफ, बीमारी हो तो माँ बच्चे को नहीं छोड़ती, आखिरी दम तक वो कोशिश करती है कि मैं इसको अपने साथ रखूं, इसको बचाऊं, और हाय मेरा बच्चा। लेकिन कयामत का जलजला इतनी बड़ी चीज होगी, इतनी सख्त चीज होगी कि उस वक्त जो है वो दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। एक तो अल्लाह ताला ने उसकी हौलनाकी को बयान करने के लिए एक दलील तो ये दी है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जो है दूध पिलाते हुए जो है वो छोड़ देगी। दूसरी दलील क्या दी, वतदाऊ कुल्लो जाते हमलिन हमलहा, तो वतदाऊ वो दुआद ऐन, इसका मतलब होता है रख देना, और रख देगी हर हमल वाली, क्या रख देगी, हमलहा अपने हमल को, अपने बोझ को। इसका मतलब यह है कि हर हामिला का बोझ जो है वो गिर जाएगा, तो दहशत के मारे हामिला अपना बोझ जो है वो डाल देगी, अपना बोझ जो है वो उतार देगी। तो आप देखें कि उस वक्त जो है वो टेंशन की वजह से और कयामत के जलजले की परेशानी की वजह से वो अपने हमल को जो है वो छोड़ देगी। तो टेंशन की वजह से होता है ना कि मिसकैरेज हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि फतदाउ कुल्लो जात हमलिन हमलहा, और हर प्रेग्नेंट औरत जो है, हर हमला औरत जो है वो अपने हमल जो है ना उसको भी छोड़ देगी, उसका हमल गिर जाएगा। वतरन्नासा सुकारा, और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, तो फिर फरमाया कि उस वक्त जो है और तुम लोगों को मदहोश देखोगे। वतरन्नासा सुकारा, सीन काफरा के मानी क्या है, बदमस्त, नशे में, मदहोश, और तुम देखोगे लोगों को मदहोश। वमा हुम बिसुकारा, और वो नहीं होंगे नशे में, और वो मदहोश नहीं होंगे, और वो बदमस्त नहीं होंगे। तो फिर वो मदहोश क्यों नजर आएंगे जबकि वो मदहोश होंगे नहीं, जब वो नशे में है नहीं तो वो नशे में नजर क्यों आएंगे। वलकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। तो यहां पर दरअसल जो है वो कयामत का हाल बयान करना मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह के अजाब का खौफ दिलाकर लोगों को उन बातों से बचने की तलकीन करना है जिसकी वजह से अल्लाह का गजब जो है ना वो लोगों पर जारी हो जाए, तारी हो जाए। तो इसलिए कयामत की मुख्तसर सी कैफियत बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत असल जो मजमून है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाते हैं। तो आप देख लें कि वतरन्नासा, और तू देखेगा, यहां पे तरा जो है ये वाहिद का सीगा है, और वो नहीं होंगे मदहोश, तो कहीं वाहिद का सीगा है और कहीं जमा का शू, पहली आयत में इत्ताकू ये जमा का सीगा था, है ना, तो कहीं अल्लाह ताला ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, कहीं जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और یہ سب کچھ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ، اور آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 2 میں تو جو ہے وہ جمع کا اور واحد کا اکٹھا ہی ہے، یعنی ترونا، ترونا جمع کا ہے اور تزہلو واحد ہے، اور پھر ترا مونس پھر واحد ہے، تو واحد اور جمع بھی اکٹھے ایک آیت میں بھی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جمع کے لیے جب واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فردن فردن مراد ہوتا ہے، اور اس میں جمع کے بالمقابل زیادہ زور ہوتا ہے، جیسے اب یہاں پہ وترن ناسا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ترون ناسا، کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تو ترونا کی بجائے ترا آنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جمع کے لیے جب واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا تو مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فردن فردن، اور اس میں جمع کے بالمقابل زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، زیادہ زور پایا جاتا ہے، اور خاص بات جو ہم سب کے سامنے یہاں پہ اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں تم اپنے حالات پر، اپنے عملوں پر غور تو کرو کہ اس وقت جو ہے سخت خوف، سخت دہشت، اور جب گھبراہٹ طاری ہوگی، جب دنیا فنا ہو جائے گی، جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگے، جب قیامت کی سختی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے ہے نا، اور عذاب کی شدت سے لوگ مدہوش نظر آئیں گے، وہ مدہوش ہوں گے تو نہیں لیکن وہ مدہوش نظر آئیں گے، یعنی یہ عذاب کی شدت ہوگی، تو کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ پر بڑی بھاری گزری، ان کے چہرے بدل گئے، ان کے چہرے متغیر ہو گئے، کہ لوگ مدہوش ہوں گے نہیں لیکن وہ مدہوش نظر آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں کہ یہ جب لوگ اٹھیں گے اور پھر اتنے مدہوش ہوں گے اور اتنے پریشان ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے، جیسے صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں کہ 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے، جسے سن کر صحابہ نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ کس سلسلے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا اس کے نتائج سے لوگ گھبرانے لگیں گے اور پریشان ہوں گے، تو دنیا تو ساتھ ہی فنا ہو جائے گی، اور قیامت، ایک تو یہ رائے ہے، اور دوسری رائے ہے کہ قیامت کے بعد یہ گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں، یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ مدہوش ہوں گے نہیں، کیوں کہ 1000 میں سے ایک چھوڑ کر باقی سارے جہنم کے لیے اگر نکال لیے جائیں تو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، اس لیے صحابہ کے رنگ جو تھے وہ بدل گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یاجوج ماجوج میں سے زیادہ ہوں گے اس میں، ہے نا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ گھبراہٹ ہوگی، بعض کہتے ہیں قیامت کے زلزلے کی گھبراہٹ ہوگی، بہرحال ہوگا قیامت کا وقت جو ہے وہ بڑا ہی سخت، وہ زلزلے کی کیفیت ہو یا میدان محشر میں جانے کی کیفیت ہو یا قبروں سے اٹھ کر جو جانا ہے نا، کوئی بھی جو کیفیت ہو، اور اصل بات کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی شدید ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔ اب یہ جو آیت نمبر 3 ہے سورۃ حج کی، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اتنی سخت وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آغاز سورۃ حج میں جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا ذکر کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ جو تھے وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، اور ان کی محفلوں میں جس بات پر جھگڑا تھا وہ اللہ کی ہستی، اس کا وجود ہی نہیں بلکہ اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات، اس کی بھیجی ہوئی آیات، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے توحید اور آخرت کی بات کرتے تھے تو اس پر آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے تھے، بحثیں کرنی شروع کر دیتے تھے، لڑائی کرنی شروع کر دیتے تھے، ہے نا؟ تو توحید اور آخرت کے عقیدے میں وہ لوگ بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ پوری کائنات ایک خدا کی کیسے ہو سکتی ہے. وہ اللہ کو مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے. پھر یہ بات ان کے لیے بڑی اچمبے کی تھی کہ جب انسان مر جائے گا، گل سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں زمین میں رل مل جائیں گی، پھر اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیسے کیا جائے گا. اور تیسری بات وہ بھی ان کے لیے بڑے ہی حیرت کی تھی، اور وہ تھی کہ ہم ہی جیسا ایک انسان پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیج دیا. تو ڈرا کر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اس رویے میں تبدیلی چاہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں بعض لوگ، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. تو بحثیں کس چیز کی؟ توحید کی، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. بغیر علم، بغیر کسی علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرنے لگتے ہیں کس کی؟ ہر شیطان سرکش کی، ہر ایسے شیطان کی جو خیر سے خالی ہے. مرید جو ہے، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہر سرکش شیطان کی تباہ کرنے لگتے ہیں. تو مرید جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ درخت جس پر پتے نہ ہوں، وہ آدمی جس کے بال نہ ہوں یا داڑھی کے بال نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو کہ خیر سے خالی ہے. تو دراصل جو شیطان ہے وہ بھی تو خیر سے خالی ہے نا، ہے نا؟ وہ بھی تو خیر سے خالی ہے. وہ ہر وقت جو ہے وہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو گناہوں کے اندر جو ہے وہ پھانسنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مناظرہ مجادلہ کے لیے آستانے اپنے جو ان کی آستین ہیں ان کو چڑھائے رہتے ہیں اور آستانوں پر بھی جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے ایک خاص جو ہے وہ گروہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بِغَيْرِ علم، تو اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کفار عرب میں سے جو توحید کے منکر تھے. یعنی ایک اللہ کو تو مانتے، اللہ کو تو مانتے تھے پر ایک نہیں مانتے تھے. اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ نضر بن حارث، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور نضر بن حارث جو ہے بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا، قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہتا، اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا جو تھا یہ منکر تھا. وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ بحثیت مجموعی لوگ، اور یا پھر یہ کہ نضر بن حارث جو کہ منکر تھا تو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کیسے عجیب ہے، یہ قیامت کو بھول گئے، اس کے زلزلے کو، اس کی ہولناکی کو بھول گئے، کیسی ایسی بحثیں کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، اور شیطان سرکش، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. تو شیطان جو ہے، جیسے اس سے مراد کیا ہے؟ جن و انس دونوں ہیں، کیونکہ کل کا لفظ جو ہے وہ اس مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جن اور انسان جو ہیں دونوں میں سے جو شیطان ہے نا، ان کا بڑا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے. شیاطین جن، شیاطین انسانوں کو ہی اپنی فتنوں کا ذریعہ بناتے ہیں، ان پہ فتنے القا کرتے ہیں، اور اولاد آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے جو ہے وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ جو ہے نا کلا شیطان مرید، हर शैतानी सरकिश की पैरवी करने लगते हैं। इससे मुराद क्या है कि जो गुमराही के लीडर है ना, उनके लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। कुतिबा अलैही, लिख दिया गया उन पर, उनकी किस्मत में ये चीज लिख दी गई। क्या लिखा गया? अन्नहु मन तवल्लाहु, कि जो कोई उसको दोस्त बनाएगा, फअन्नहु युदिल्लहु, तो वो उसे गुमराह करके छोड़ेगा। वयहदीही इला अजाब सईर, उसे अजाब जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बता रहे हैं कि ये मुशरिकीन जो के शैतान की पैरवी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो शख्स भी शैतान की रिफाकत का दम भरेगा, उसका इत्तबा करेगा, तो उसे ऐसा गुमराह करेगा कि उसे जहन्नुम में पहुंचा के छोड़ेगा। तो ये सोहबत, सोहबत बद जो है ना, वो इंसान को बुराइयों पर जो है वो लाती है, बुराइयों पर आमादा करती है। और ना सिर्फ ये कि शैतान खुद जो है वो जहन्नुम में जाएगा, बल्कि जो भी इसके पैरोकार है ना, फअन्नहु युदिल्लहु, उनकी वो रहनुमाई करेगा, उनको वो गुमराह करेगा। व यहदीही, और रहनुमाई करेगा, इला अजाब सईर, तो सईर जो है वो जलने वाला जो अजाब है, उसकी तरफ इन लोगों की जो है वो रहनुमाई करेगा। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है क्या बताते हैं कि आप देखें कि तौहीद का भी जिक्र है, साथ ही इलाज़ाब सईर से कयामत का भी पता चलता है। और तौहीद और कयामत का मजमून जो है वो साथ साथ चलता है। और आयत नंबर 4 जो है ये शैतान की ड्यूटी बता रही है कि शैतान सिर्फ गुमराह नहीं करता, बल्कि जहन्नुम की गहराइयों में पहुंचाकर जो है ना वो छोड़ता है। तो क्योंकि शैतान को मोहलत मिली हुई है, उसने चैलेंज किया हुआ है, और अब कसूर उन लोगों का है मन तवल्लाहु, और मन तवल्लाहु कौन उसको अपना वली बनाते हैं, वह मिना नासि मन युजादिलु फिल्लाह, जो अल्लाह के बारे में झगड़े करते हैं, जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में जो है वो झगड़ा करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इनको शैतान जो है वो गुमराह करेगा। फिर आप देखिए कि आयत 5 से 24 तक एक और मजमून है, कयामत और तौहीदी का मजमून है, लेकिन एक नया रंग है, एक नया अंदाज है। इंसान की तखलीक की नौयत, कायनात का मुशाहिदा और कायनात के खालिक की सिफात जो है ना वो सामने लाई जा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने कयामत और तौहीद पर दलाइल दिए हैं, और साथ ही इंसान को गौर करने की दावत दी है कि इंसान तू गौर तो कर कि ये अगर तू कायनात पर, अपने वजूद पर तू गौर करे, तो तुझे खुद ब खुद तौहीद के और कयामत के दलाइल जो है वो मिलेंगे, है ना। और इसके साथ ही गौर कर कर ईमान की रविश हो, मुनाफिकों वाली रविश ना हो। तो दो रुखी पॉलिसी जो है ना, उस पर अल्लाह ताला चोट लगाते हैं कि ये बहुत सख्त गुनाह है। और करो क्या कि अपने अकीदे में, अपने अमल में जो है वो बेहतरीन मुसलमान बन जाओ। तो देखिए कि पहली दलील जो अल्लाह ताला ने दी है वो इंसान के अपने वजूद से दी है कि कयामत का मुशाहिदा अपने अंदर और अपने बाहर करो। तौहीद, तौहीद बारी ताला जो है, इसकी दलील खुद इंसान का अपना वजूद है। ये है टॉपिक आयत नंबर 5 से जो शुरू होता है, या अय्युहन नासु, ए लोगो, इन कुंतुम फी रैबिन, अगर हो तुम शक में, मिनल बासी, अगर हो तुम शक में उठने के बारे में। ये बास कौन सा उठना है? जिंदगी बाद मौत के बाद, यानी जिंदगी जो मौत के बाद होगी, कि मरने के बाद जब इंसान दोबारा उठा खड़ा किया जाएगा, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें कयामत के बारे में शक है, तरद्दुद है, तुम इसको बईद समझते हो। और उनका, उनके बईद समझने की वजह क्या थी? वो ये कहते थे कि जब इंसान जो है मर खप जाएगा तो दोबारा कैसे उठेगा, जब उसकी हड्डियां जो हैं وہ زمین میں رل مل جائے گی، اس کا گوشت جو ہے وہ زمین میں گل جائے گا، تو پھر آخر جو ہے اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ چیز وہ ماننے کو کسی صورت جو تھے وہ تیار نہیں تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر دلیل دیتے ہیں، کیا فرمایا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، بس بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، سب کو. تم سب کی ابتدا کیا ہے؟ مٹی. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر نطفے سے، ہے نا؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ نطفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی تخلیقی ابتدا ہے. ہر انسان اس مادے سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں. اور نو انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام کا جب کیا گیا تو براہ راست وہ مٹی سے بنائے گئے، پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ اسی نطفے سے چلا. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں سورت سجدہ کی آیت 7 اور 8 میں، کہ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل سے ایک ست سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے. تو مٹی سے نمبر 1 کیا تھا؟ مٹی. پھر اسے نمبر 2 کیا بنا؟ نطفہ. ثم من علقتن، پھر اس سے جو ہے وہ کیا بنا؟ خون کا لوتھڑا. ثم من علقتن، اور عین لام قاف جو ہے یہ ہینگ ہونا، لٹکنا، ہے نا؟ تو چھوٹے جاندار کیڑے کو بھی کہتے ہیں. یہ نطفے کے قرار پا جانے کے بعد کا درجہ ہے جب وہ خون اور ایک جنین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہ خون جو ہے اس کی انسانیت کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کے اندر زندگی کی نمود جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اصل میں علقہ خون کی پھٹکی کو کہتے ہیں، کہ پھر جو ہے وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ خون کی ایک پھٹکی بن جاتا ہے، جیسے کہ ایک جمع ہوا خون جو ہے. ثم من مدغتن، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدغہ کے معنی کیا ہے؟ لوتھڑا. پھر جو ہے وہ گوشت کی بوٹی سے، پھر گوشت کا لوتھڑا. تو مدغہ جو ہے یہ علاقہ کے بعد کا مرحلہ ہے، جب جنین جو ہے وہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں ایک جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو مدغہ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے کیسا ہوتا ہے؟ مخلقات و غیر مخلقہ. تو مخلقہ کا مطلب ہے کہ شکل والی بھی، بے شکل بھی. اور اس کے مخلق خلق سے ہے، تو اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ جو شکل والا ہے اور بے شکل بھی. تو تخلیق کیا ہے؟ جیسے کسی کو ایک شکل دے دی جائے. اور غیر مخلقہ کیا ہے؟ کہ بغیر شکل کے، بغیر مخلقہ. اور بعض لوگ اس کا ترجمہ مخلقہ کا برابر صحیح کا بھی کرتے ہیں. تو دراصل یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مخلقہ سے مراد ہے ڈیزائن مکمل، کہ بعض جو مدغہ ہے نا، جو گوشت کے لوتھڑے، ان کا ڈیزائن مکمل ہو جاتا ہے، اور بعض کو قدرت نامکمل ہی چھوڑ دیتی ہے. غیر مخلقہ کہ ان کے اندر کمی ہوتی ہے، ان کا ڈیزائن نہیں مکمل ہوتا، اور پھر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کے ڈیزائن کو پورا کر دے. پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی جو ہے وہ ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ، گاڑا خون بن جاتا ہے. یعنی انسان کا جو مادہ ہے 40 دن تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ، جمع ہوا خون، پھر 40 ہی دن میں جو ہے وہ مدغہ بن جاتا ہے، لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی. اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ چار مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے. چار ماہ جب ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ہے وہ جان ڈالی جاتی ہے, روح اس میں پھونک دی جاتی ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے. اور ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس کے متعلق فرشتہ چار باتیں اسی وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں. نمبر ون کہ اس کی عمر کتنی ہوگی, نمبر دو کہ رزق, نمبر تین عمل کیا کرے گا, نمبر چار اس کا انجام کیا ہوگا. یہ جو ہے وہ خوش قسمت اچھا انسان ہوگا یا پھر یہ کہ یہ ایک بدبخت انسان جو ہے وہ ہوگا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ہے انسان اور ان مراحل سے انسان جو ہے وہ گزرے گا. پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, یہ جو دلیل دی ہم یہ اس کے سارے مراحل کیوں آپ کو بتا رہے ہیں, یہ چار مراحل کیوں بتا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دے. حقیقت واضح کر دے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک اور روایت جو ہے وہ ملتی ہے, یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ابن ابی حاتم کی, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد مدغہ گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا ربی مخلقہ او غیر مخلقہ, اس سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک مقدر ہے یا کہ نہیں. مخلقہ کا مطلب کیا ہے, مکمل یا کہ غیر مکمل. مگر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلقہ ہے تو رحم اس کو ساکت کر دیتا ہے, تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا. اور اگر حکم ہوتا ہے کہ یہ مخلقہ ہے تو فرشتہ سوال کرتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی اور شقی ہے یا سعید اور اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور یہ کہاں مرے گا. اس وقت یہ سب چیزیں فرشتے کو بتا دی جاتے ہیں. اور مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کیا پتا چلتی ہے کہ جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر ہے وہ تو مخلقہ ہے اور جس کا ضائع ہو جانا اور ساکت ہونا مقدر ہے وہ ہے غیر مخلقہ. اور بعض حضرات جو ہے مخلقہ کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل تمام اعضاء صحیح اور سالم اور متناسب ہو وہ مخلقہ ہے, جس کے اعضاء ناقص ہو یا قد رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو تو وہ غیر مخلقہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو چار مراتب اور چار مراحل جو ہیں وہ جو بتائے ہیں, تو انسان کے اپنے وجود کو جو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات پر غور کرے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, ہے نا. تو یہ انسان کا اپنا وجود, اس کی اپنی پیدائش جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو کا بچہ ہے کچھ بھی نہیں تھا, موت ہی تھی نا, مٹی, کچھ بھی نہیں تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا پہاڑوں کو کھودنے والا, پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچنے والا, کائنات پر رول کرنے والا انسان بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ تم اس پر جو ہے وہ غور کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر دے کہ زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد پھر ممکن ہے. پھر اللہ رب العزت یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, اور ہم قرار دیتے ہیں اور ہم ٹھہراتے ہیں پیٹوں میں. کیا چیز ٹھہراتے ہیں؟ نطفے کو. یعنی ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, ان کو ماؤں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں ٹھہرا دیتے ہیں, ماں نشاؤ, جس کو ہم چاہیں. इला अजल मुसम्मन, एक मुकर्रा मुद्दत तक। हम जिसे चाहते हैं एक मुकर्रा मुद्दत तक जो है वो माँ के पेट में ठहरा देते हैं। सुम्मा नुखरिजुकुम, फिर जो है हम तुम्हें निकाल लाते हैं तिफलन, एक बच्चे की शक्ल में। तिफल जो है ये इस्म जिन्स है कि फिर जो है तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में निकाल ले आते हैं। तो वाहिद, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस सब चीजें इसे जो है वो मुराद है। तो बच्चे की शक्ल में अल्लाह ताला क्यों निकाल लेते हैं? सुम्मा ले तब लोहू, फिर जो है तुम्हारी परवरिश की जाती है ताकि तुम पहुंचो अशुद्धकुम, अपनी पूरी जवानी को। तो ये शिद्दत की जमा है अशुद्ध, और अशुद्ध जो है इसके मानी क्या है? इसके मानी दरअसल ये है कि वो वक्त जबकि इंसान का जो है ना वो उसकी उम्र का, उसकी बलूगत का, उसकी अकल और कुव्वत का जो है ना उरूज होता है। तो अशुद्ध से मुराद बलूगत है, बालिग होना भी क्या है, इंसान का उरूज है ना। इसी तरह अशुद्ध से मुराद कमाले अकल है और कमाले कुव्वत और तमीज है। और कहते हैं ये उम्र होती है 30 से 40 के दरमियान की, और ये है इसे मुराद। सुम्मा ले तब लोगु अशुद्धकुम, ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। मिनकुम मैं युतवफ्फा, और फिर तुम में से कोई जो है उसको वापस बुला लिया जाता है, उसे फौत कर दिया जाता है, उसे मौत दे दी जाती है। मिनकुम मैं युरद्दू, और फिर तुम में से कोई ऐसा भी है जिसे फेर दिया जाता है। इला अर्जलिल उमरी, बदतरीन उम्र की तरफ। तो अल्लाह ताला किसी को जो है ये उम्र रजील क्यों देते हैं, उसे बदतरीन उम्र की तरफ क्यों फेर देते हैं? तो ये जो है ना अर्जलिल उमर, इससे मुराद नकारा उम्र है, बुढ़ापा है। वो बुढ़ापा जिसमें इंसान की हालत क्या हो जाती है, लिकैला यअलमा मिन बाद इल्मिन शैआ, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर वो कुछ ना जाने। क्योंकि बुढ़ापे की हालत में इंसान को अपने तन बदन का भी होश नहीं रहता। वही शख्स जो कल दूसरों को अकल बताया करता था, जो सोसाइटी में लीड करता था, बूढ़ा होकर वो इस हालत को पहुंच जाता है जो कि बच्चे की सी हालत होती है, जिस इल्म, वाकफियत, तजुर्बे पर उसको बड़ा नाज था, अब वो ऐसी बेखबरी में तब्दील हो जाती है उसकी ये कैफियत के बच्चे तक उसकी बातों पर जो है वो हंसने लगते हैं। तो अर्जलिल उम्र से मुराद कौन सी उम्र है? जब इंसान का अक्लो शऊर और उसके हवास मुअत्तल होने लगे, उनमें खलल आने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र से पनाह मांगी। निसाई में हजरत साद रजी अल्लाह की रवायत से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर मांगा करते, और हजरत सादिया दुआ अपनी सब औलाद को ये याद। रावी हदीस हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु जो थे ये दुआ अपनी सारी औलाद को भी याद करवाते थे। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बुख्ली व आऊज़ु बिका मिनल जुबनी व आऊज़ु बिका बिही अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उमरी व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। तो इससे जो है हमें क्या बात पता चलती है कि हमें ये बात सिखाई गई कि हम ऐसी उम्र से अल्लाह की पनाह मांगे जिसमें इंसान सब कुछ समझने के बाद भी जो है वो फिर कुछ भी ना समझे, उसको कुछ भी समझ में ना आए ना। तो ये बात बड़ी वैसे हैरत की है कि कहां इंसान का बचपन, फिर उसकी जवानी और फिर उसका बुढ़ापा, है ना। तो ये सारी कैफियात जो है वो किस चीज की तरफ जो है वो किस चीज की निशानदेही करती है, वो किस चीज की तरफ जो है वो मुतवज्जो करती हैं। ये दरअसल जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस शान की तरफ कि अगर कुछ भी नहीं था तो बच्चा पैदा हुआ, फिर वो जवानी उरूज को पहुंचा, फिर वो अपने बुढ़ापे की तरफ, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं इससे ये बात पता चलती है कि जो अल्लाह दुनिया में ये सब कुछ कर सकता है तो वो तुम्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता। फिर आप देखेंगे बुढ़ापे में इंसान ज़ईफ हो जाता है, उसकी अकल सलाहियतें नहीफ हो जाती हैं, उसका हाफसा कमजोर हो जाता है, याददाश्त बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे सूरत यासीन में कहा वमन नअमिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, फिर सूरत 3 में कहा सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन। तो ये सारी चेंज क्या है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं, दूसरी एक दलील देते हैं, मतरल अर्दा, और तू देखता है जमीन को हामिदतन कि वो सूखी पड़ी है, खुश्क है, कि तूने जमीन को देखा और जमीन का हाल क्या है कि बिल्कुल खुश्क है, बंजर है। हामीम दाल, इसका मतलब क्या है कि जमीन जो है वो बंजर है, जमीन खराब पड़ी हुई है, खुश्क पड़ी हुई है। और जब जमीन खुश्क होती है तो बंजर होती है, बंजर होती है तो वो उसके अंदर कोई फल फूल सब्जा नहीं होता। फिर क्या किया हमने, फाइजा अनजलना अलैहिल माअ, फिर हमने नाजिल किया इस पर पानी, तो हमने इस पर मीम बरसाया, एहतज़त, तो फिर हिल गई इससे जमीन। तो एहतज़त जो है इसके मानी क्या है कि फिर जो है जमीन जो बंजर थी, खुश्क थी, जब हमने बारिश उस पर बरसाई तो जमीन जो थी वो हिल गई। जमीन कैसे हिली, क्योंकि जमीन के अंदर जो बीज था ना, जब बीज जमीन के अंदर डाला तो जमीन जो थी वो फिर हिलने लगी, क्योंकि बारिश की वजह से बीज जो था वो फलने फूलने लगा, और उसके फलने फूलने की वजह से जो है वो जो अंदर से जो पौधा है ना, जब वो जमीन से निकलना चाहता है तो नतीजा क्या निकलता है कि जमीन जो है वो एहतज़त, जमीन हिलने लगती है। तो एहतज़त जो है इसमें इशारा किस तरफ है कि जमीन नरम हो गई और जमीन जो है वो बिल्कुल खुश्क जमीन, अब उसकी और कैफियत क्या हुई कि नरम होकर वो हिलने लगी, गौरबत और फलने फूलने लगी। आपने पीछे पढ़ा था ना सूद के लिए भी है ना, कि फलना फूलना, रबुआ रिबा वो पढ़ा था ना, वरबत, और फिर वो फूल गई, परवरिश वो उसमें होने लगी, वह अंबतत, और उसने जो है वो उगाना शुरू कर दिया, यानी अब जो है वो उगाती है, मिन कुल्ले जौजिन बहीज, हर तरह की नबातात, बहीज खुश मंजर, रौनकदार, खूबसूरत, कि अब अल्लाह ताला ने उस जमीन को जो है वो बड़ा ही बारौनक, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही जो है वो नेमतों वाला जो है वो बना दिया। तो अब आप देखें कि मुर्दों को जिंदा करने पर अल्लाह ताला कादिर है, इस पर अल्लाह ताला ने दूसरी दलील दी। और ये दलील पहली दलील का निचोड़ क्या था कि जो जात एक हकीर कतरे पानी से एक इंसान, एक खूबसूरत जीता जागता इंसान तराश कर सकती है, बना सकती है, उसको हसीन वजूद अता कर सकती है, तो फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ बुढ़ापे की ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि जहां पे फिर वो दोबारा जोफ का शिकार हो जाता है, खत्म होने लगता है ना। तो यकीनन वो जात जो इंसान को इन मराहिल से गुजार सकती है तो वो दोबारा उसको पैदा करने पर भी कादिर है। इसी तरह दूसरी दलील में क्या कहा कि देखो जमीन बंजर और मुर्दा है, बारिश के बाद कैसे जिंदा और शादाब हुई, तरह तरह के उसमें जौज है ना जोड़े, यानी तरह तरह के उसके अंदर फल, रंग बरंग के फूल उसे वो माला माल हो गई। तो इसी तरह अल्लाह कयामत वाले दिन इंसानों को भी इनकी कब्रों से उठा खड़ा करेगा। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला इंसानों को जिस तरह पैदा करेगा इसकी कोई निशानी मखलूकात में से आप बताएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा गुजर ऐसी वादी से हुआ जो खुश्क और बंजर हो, फिर दोबारा उसे लहलहाता हुआ देखा हो। उसने कहा कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इसी तरह इंसानों का जी उठना होगा। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। तो आप देख लें कि नुतफे से इंसान की इब्तदा और जमीन जो है उसमें बीज डलता है ना, तो बीज से जमीन से पौधे फल फूल और जमीन जो है उसमें बहार आ जाती है। तो ये जो जमीन को मुर्दा और जीता तुम देखते हो, जमीन मुर्दा कब होती है, जब बंजर है, जब खुश्क है, और जमीन में जिंदगी कैसे आती है, इसमें बारिश होती है, फिर फसलें, मौसम बहार इसमें आ जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये सब कुछ करने का मकसद क्या है, पीछे वाली दलील को आप पढ़े, लेकिन भैये ना लकुम, ताकि हम ये मुशाहिदे के जरिए तुम पर हकीकत वाजे कर दें। तो पहली दलील बयान करके जब ले नुबैयन लकुम कहा, तो दूसरी दलील के बाद जो है ना आप खुद यहाँ पे ले आए बिन कुल्ले ज़ौजिन बहीज के बाद ले नुबैयन लकुम, ताकि हम तुम पर जो है ये वाजे कर दें। तो वाजे करने का मकसद क्या था, ये आयत नंबर 6 में जो है वो खुलासा बताया जा रहा है दलीलों का। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक, ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है। तो यहाँ पे ये बात कहना कि अल्लाह हक है, इसके तीन मानी हैं। इसके एक मानी तो ये है कि अल्लाह ही सच्चा है और तुम्हारा ये गुमान झूठा है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन नहीं। दूसरे मानी ये है कि अल्लाह का वजूद जो है एक फर्जी वजूद नहीं है, कि उसे अकली मुश्किलात को रफा करने की खातिर मान लिया जाए, बल्कि क्या है कि हर आन अपनी कुदरत जो है उसका वो निजारा करवाता है और वो अपने इरादे से, अपने इल्म से, अपनी हिकमत से कायनात की एक एक चीज की तदबीर कर रहा है। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक, ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है। तीसरे इसके मानी क्या है कि वो खलंडरा नहीं है कि महज दिल बहलाने के लिए खिलौने बनाए और फिर यूं ही तोड़कर जो है वो उसको खाक में मिला दे। तो जब अल्लाह हक है तो उसके कामों में संजीदगी है, वो जो काम भी करता है बामकसद करता है, पूरी हिकमत करता है। तो फिर इंसानों को दुनिया में पैदा करने का कुछ मकसद है, وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, और वो मुर्दों को जिंदा करता है। وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, और वो हर चीज पर जो है वो कादिर है। तो इसका क्या मतलब है कि जब अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, कि नुतफे से इंसान है ना, अंडे से मुर्गी, अंडे से बच्चा निकलता है ना मुर्गी का, चूजा निकल आता है, तो एक नुतफा जो जिसमें कोई जान नहीं होती, जीता जागता इंसान, बीज बेजान होता है, उससे पौधे निकलते हैं। तो वो अल्लाह जो मुर्दों को जिंदा करता है वो हर चीज पर कादिर है। क्या मतलब है इसका कि वो अल्लाह जो है वो तुम्हें दोबारा पैदा करने पर जो है वो कादिर है, तुम्हें पैदा करेगा और तुम्हारा जो है वो हिसाब किताब जो है वो लेगा। तो इससे जो है फिर हमें क्या बात पता चलती है, ये इस बात की दलील है कि कयामत की घड़ी आकर रहेगी। साता से मुराद क्या है, कयामत आतियतुन, आकर रहेगी, ला रैब फीहा, इसके आने में जो है वो कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि वो रब जो मुर्दों को जिंदा करता है वो जब चाहेगा तुम्हें उठा खड़ा करेगा। पानी के एक कतरे से आकिल और बालिग इंसान वो पैदा करता है, जमीन को उसके खुश्क और चटियल मैदान होने के बाद जब बागो बहार बना देता है, तो फिर वो दुनिया को जिंदा करके असर नौ क्यों नहीं पैदा कर सकता। वन सात एतियतुल्ला रैब फीहा, इसमें कोई शक नहीं कि कयामत की घड़ी आकर रहेगी। وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, और अल्लाह उन लोगों को जरूर उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे जो दलाइल दिए हैं, ये आयत नंबर 7 तक दलाइल दिए हैं। शुरू में भी जिक्र किया तो किस चीज का किया, इन ज़लज़लतस्साती शयउन अज़ीम, आयत 7 में भी क्या कहा, वन्नस्सात आतियतुल्ला रैब फीहा, है ना, जलजले की घड़ी, कयामत की घड़ी, हिसाब किताब की घड़ी आकर रहेगी। तो इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ अतवार, जमीन पर बारिश के असरात, नबातात की पैदावार को 5 हकीकतों की निशानदेही करने वाले दलाइल करार दिया गया। यानी 3 बड़े दलाइल दिए गए ना, कि कौन से, इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ दौर, نمبر دو زمین پر بارش کے اثرات، اور نمبر تین نباتات کی پیداوار۔ بارش کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اہتزت نمبر ون، وربت نمبر ٹو، وامتت نمبر تھری، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ من کل زوج بہیج۔ یعنی ادھر سے انسان کی تخلیق کا نتیجہ جو تھا وہ کیا نکلا تھا؟ ثم نخرجکم طفلا، ہے نا، سارے مراحل کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم۔ وہاں پہ بھی تین مراحل تھے، بچہ، جوانی اور بڑھاپا، ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی بارش کے بعد جو ہے نا وہ تین جو ہیں وہ مراحل ہیں، اہتزت، ربت و امبتت، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ رزلٹ کیا نکلا تھا؟ کہ یہ تین مراحل کے بعد یعنی جیتا جاگتا انسان جو پھر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ من کل زوج بہیج، ہر طرح کی پر بہار رونق۔ تو آپ دیکھیں دونوں دلائل جو ہے نا، کہ انسان کا اپنا وجود، پھر نباتات کی پیداوار، اور پھر زمین پر بارش کے اثرات۔ تو اس سے پانچ باتیں، پانچ حقیقتیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ نمبر ون، اللہ ہی حق ہے۔ نمبر دو، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمبر تھری، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نمبر چار، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور نمبر پانچ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، اور اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ انسان، تو مٹی میں رل مل کر تیری ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی تو ختم نہیں ہو جائے گا، قیامت ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا، کہ دلائل کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ فکر آخرت ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو اپنی جو دنیا میں انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس پر بھی تم غور کرو، اور اس کے ساتھ جو ہے تم زمین کی پیداوار پر بھی غور کرو۔ اب تو آپ دیکھیں کہ انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہیں اس پر سائنس قرآن کی ان آیتوں کو پورا پورا پروف کرتی ہے، ہے نا، کہ ایگ سیل جو ہیں اس کے وہ کس طرح سے بنتا ہے، مرد اور عورت کے سیلز جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اس سے ہی چھوٹی سی چیز وجود میں آتی ہے جو خوردبین کے بغیر بھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ پھر یہ حقیر سی چیز 9 مہینے اور چند دن میں رحم کے اندر پرورش پا کر بے شمار مراحل سے گزرتی ہوئی جیتے جاگتے انسان کی طرح جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے۔ اسی چیز کو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہمیں رحم میں تمہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں خاص مدت تک نا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ گنگا، ٹنڈا، بہرا اور لنجا بنا کر پھینک دیتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ ایک صحیح، سالم اور خوبصورت بنا کر بھیجتا ہے۔ یہی ہے کہ مخلقہ تے ہوا غیر مخلقہ۔ اور اب تو انسان کا جو بچے کے پیٹ کا، ماں کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے نا، اس سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وہ پتہ کرواتے ہیں خاص انجیکشن دے کر کہ بچہ ہوگا کیسے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بال سے جو ہے وہ پتہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ ہوگا، صحیح ہوگا، غلط ہوگا، ہے نا۔ تو گو کہ قرآن اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ، یعنی قرآن کی آیتوں کو جو ہے وہ قرآن ان کا پروف کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ ساری آیتیں آپ کو جب سورت بقرہ میں آپ نے یہ مراحل پڑھے تھے کہ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے، تو آپ کو تب بھی آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ اس وقت آپ کو دیکھنے کو دی گئی تھی، ایک جو ہے ڈاکومنٹری فلم دیکھنے کو دی گئی تھی کہ انسان کی پیدائش کے مراحل جو ہیں آپ دیکھیں تو کیسے انسان کا جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو بات کا اینڈ کیا ہے؟ وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تربت سے لگا کر تا محشر سنتے ہیں کوئی ملتا ہی نہیں، تربت سے لگا کر تا محشر سنتے ہیں کوئی ملتا ہی نہیں، منزل ہے بڑی آبادی کی، رستہ ہے بڑے ویرانے کا. تو دنیا میں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر قبر، پھر حشر، اکیلا ہی ہے، جو کچھ بھی مراحل سے گزرنا ہے اکیلا ہی. اور دنیا میں بھی جب بھی مشکل وقت آتا ہے، آپ کبھی غور کریں، انسان اکیلا ہی ہوتا ہے نا. تو قبروں سے جو ہے وہ زندہ ہونا اور پھر کھڑا کیا جانا انسان کا، اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہماری ملاقات ہوگی، اور ہمیں جو ہے پھر اس وقت ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو ہم جائیں گے کیا، کہاں، ہم کریں گے کیا. اچھا، یہ دلائل دینے کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے رویے کیسے ہیں، کہ یہ ساری رہنمائی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ علم ہدایت اور کتاب کے بغیر وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، بڑا جھگڑالو ہے انسان، بڑا ہی عجیب ہے اس کا جو ہے وہ رویہ. تو بغیر دلیل کے جھگڑالو، من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی روشنی بخشنے والی کتاب جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ انسان جھگڑا کرے تو اس کے پاس کوئی رہنمائی تو ہو، کوئی علم تو ہو، اور کوئی دلیل تو ہو جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ کوئی بات کرے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. تو نمبر ون کی چیز کیا ہے، بغیر علم کے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو علم ہے، تو علم کے معنی کیا ہے، اصل علم تو علم وحی ہے نا، کہ اصل علم تو علم وحی ہے. جس طرح انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں نا، ہے نا، کہ ہر جاندار اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ جینے کے لیے اس کو روحانی طاقت کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور یہ علم جو ہے وہ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، ہے نا، دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. اور دلیل کیا ہے، ولا ہدن، اور ہدایت، اور ہدن سے مراد عقلی دلیل ہے. ہدن سے مراد کیا ہے، یہ کائنات کا مربوط نظام، کہ یہ زمین کو پیدا کرنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، یہ کوئی علیم اور خبیر ہستی ہے نا. تو ہدایت انسان کو ایسے تھوڑی مل جاتی ہے، بلکہ کیا ہے، اگر کہیں راستے میں اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی ہے تو اس بات کی عقلی دلیل ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو ولا ہدن، تو یہ رہنمائی کون دیتا ہے، یہ رہنمائی جو ہے وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں. ولا کتاب منیر، اور روشنی بخشنے والی کتاب، کہ وہ واقفیت جو اللہ کی نازل کردہ کتاب سے جو ہے وہ حاصل کی جائے. تو اب لوگ کیا کرتے تھے کہ کتاب منیر کی آیات پر عمل کرنے کی بجائے بحث کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے. کتاب منیر، قرآن مجید کی جب آیتیں نازل ہوتی تو وہ لوگ جو تھے وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور آخرت کا انکار کرتے تھے. تو آیت نمبر تین میں بھی آپ نے مجادلین کے بارے میں پڑھا نا، آیت نمبر تین میں کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ جو جھگڑالو ہیں نہ ان کے پاس علم ہے اور الٹا وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان وہ جو سرکش ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہی بات بتا رہے ہیں. جیسے سورت مومن آیت 56 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبرم ما ہم ببالغی. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کٹ حجتی کرتے ہیں ان کے دلوں میں صرف غرور ہے. تو جو جھگڑالو ہیں جھگڑا کرنے کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کبرم ما ہم ببالغی کہ ان کے دلوں میں صرف غرور ہے جس میں ان کو کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے, یہ پہنچنے والے نہیں ہیں. اسی طرح سورت لقمان میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ آیت 20-21 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور نہ تو ان کے پاس یعنی علم ہے نہ ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی رہنما کتاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا تو کیا کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ بغیر علم رہنمائی اور کتاب کے جھگڑا کرنا اس کی وجہ کیا ہے, اس کا مرض کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے؟ تو دراصل ایسا شخص جو ہے وہ تین جرائم کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تین بیماریاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. نمبر ون کیا ہے کہ علم جب نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیا ہے, جہالت ہے. ٹھیک ہے نا, بغیر علم تو مطلب کیا ہے, جہالت, تعصب, ہٹ درمی, اس وجہ سے وہ وحی الہی کا انکار کرتا ہے. نمبر دو جو ہے وہ کیا ہے کہ تکبر ہے, اس کے اندر تکبر ہے. اور نمبر تین جو ہے وہ کیا ہے کہ خود بھی وہ راہ حق سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے وہ روکنے والا جو ہے وہ بنتا ہے. اور جیسے ہم نے آیت سورۃ مومن کی آیت 56 میں پڑھا کہ جھگڑا کرنے کی وجہ بغیر دلیل کے کیا ہے, کبر ہے. اسی طرح ہم نے سورۃ لقمان آیت 20-21 میں یہ پڑھا کہ جھگڑا کرنے کی وجہ کیا ہے, کہتے ہیں ابا و اجداد کی پیروی کریں گے بغیر علم کے. اور یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جھگڑا کرنے کی جو ہے ان کی وجہ کیا ہے کہ بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے. اور کیسے پتا چلے کہ یہ جھگڑالو ہے, ایک تو جھگڑا کرتا ہے نا, تو کیسے سوسائٹی میں ہم پتا کریں گے اور اپنے بارے میں بھی ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ بیماری کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ تو آیت نمبر 9 اس کی وضاحت کرتی ہے ثانیہ اتفے ہی. ثانیہ جو ہے نا یہ اسم فائل ہے اور اس کا مطلب ہے موڑنے والا, وہ موڑنے والا ہے. کیا اتفے ہی, اپنے پہلو کو, اپنے بازو کو, اپنی گردن کو, لیدل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. تو ثانیہ اتفے ہی, یہ اپنی گردن کو اکڑائے ہوئے, یہ اپنی گردن کو موڑ کر, یہ اپنے بازو کو موڑنے والا بن کر. تو یہ کیوں یہ گردن اکڑاتا ہے؟ لیدل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کی راہ سے جو ہے نا بہکا دے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق, ایسے شخص کے لیے دنیا میں کیا ہے, خزی ہے, رسوائی ہے. ونذیقہ اور ہم اس کو چکھائیں گے یوم القیامۃ قیامت کے دن عذاب الحریق, جلنے کا عذاب, آگ کا عذاب جو ہے وہ اس کو چکھائیں گے. تو یہ ثانیہ اتفہ ہی یہ علامت ہے, یہ تصویر ہے کبر اور غرور کی. جب کوئی شخص غرور کے ساتھ کسی سے اپنا رخ موڑتا ہے تو شانے جھٹک کر موڑتا ہے. آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو اپنے غلط موقف کو تو چھوڑنا نہیں چاہتا, پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کے پندار کو بڑی چوٹ لگتی ہے, تو اپنے انتقام جو ہے وہ کیسے لیتا ہے؟ اپنے غرور کا مظاہرہ کر کے، اور پھر اس کا سارا زور جو ہے وہ کس چیز پر خرچ ہو جاتا ہے؟ لیدل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر دلیل کے اللہ کے راستے سے جو ہے نا وہ بھٹکا دے. تو یہ ثانیہ اتس جو ہے معنی کیا ہے؟ کروٹ موڑنے والا، اپنی جانب، اپنے پہلو، اپنے گردن، اپنے بازو کو موڑنے والا. اس سے مراد دراصل اعراض کرنا ہے، اس سے مراد دراصل جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جو ہے جھٹلانا ہے. اور اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بڑی بے نیازی سے جو تھے وہ جھٹلاتے تھے، تکبر سے اپنی گردن کو پھیر لیتے تھے. فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا، ولا تسائر خدک للناس، کہ اپنے جو گال ہیں، اپنے رخسار جو ہیں ان کو پھلایا نہ کر، پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر نہ کر، ہے نا. تو یہاں پہ بھی اس کے معنی دراصل کیا ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ وہ اپنی گردن کو موڑتا ہے اور اپنے چہرے کو تکبر سے جو ہے وہ پھیر لیتا ہے، تو دراصل جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی جو ہے نا وہ اس کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یدل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے. لہو فی الدنیا خزی، کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ایسا عذاب ہے کہ دوسروں کو بھی اس سے جو ہے نا وہ عبرت حاصل ہو، اور آخرت میں بھی ہم ان کو جلنے کا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے. تو جو متکبر ہوتا ہے نا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے لیے جو ہے وہ رسوائی ہی رسوائی ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور پھر آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا. دنیا میں بھی اہل مکہ کو شکست ہوئی اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے سزاوار ٹھہریں گے. اچھا، عذاب الحریق کا ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ جیسا عمل ویسی جزا، ان کے عمل اور جزا میں سزا میں مشابہت ہے. دنیا میں حق کے خلاف ان کے پاس غصہ تھا، نفرت تھی، حسد تھا، تو اب آخرت میں بھی وہ جلنے کا عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھیں گے. ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو تیرے ہاتھوں نے جو ہے وہ تیار کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اپنے بندوں پر اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تمہارے یہ اپنے ہاتھوں کی بوئی ہوئی فصل ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے، تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے کوئی بے انصافی تو نہیں کی. ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تمہاری اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی فصل، ہے نا. الدنیا مزرۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان اگر جو ہے جو گندم بوئے گا وہ چنا نہیں کاٹ سکتا، وہ چاول نہیں کاٹ سکتا، جو کانٹے بوئے گا وہ پھول نہیں کاٹ سکتا، ہے نا. تو جس نے جو کچھ بویا ہے اللہ کے ہاں اس کو وہی ملے گا، اس سے ہٹ کر اس کو جو ہے وہ کچھ نہیں مل سکتا، اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی جو تو نے آگے بھیج دی. قدمت، قدم رکھنا، آگے بھیجنا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس کے معنی یہ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ظلام، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے نا، اور مبالغے میں بھی کیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ، لَيْسَ آیا ہے مبالغہ سے پہلے، لَيْسَ آیا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ مبالغہ فی النفی، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ فصل تو کوئی اور بوئے اور کاٹے کچھ اور. تو جب کبر کی تکبر کی فصل کاش کی ہے تو حاصل تو رسوائی ملے گا نا, رسوائی کی فصل وہ کاٹے گا. جب اللہ کے حق کے اسلام کے خلاف اس کے پاس غصہ تھا, نفرت تھی, حسد تھا, تو اللہ تعالیٰ بھی وہی کچھ اس کے سامنے جو ہے وہ لا کر رکھ دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہے.